ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. جناب صدر گرامی قدر، قابل صدر احترام علماء کرام، عزیز طلبہ، اس ذی وقار جامعہ کی منتظمہ اور قابل احترام حاضرین مجلس، دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نشست کے لیے جو مضمون رکھا گیا ہے وہ آپ نے سن لیا. مسلم ریاست میں غیر مسلم جج کی شرعی حیثیت، یہ مضمون میرے لیے کم از کم بڑی حیرت اور استعجاب کا باعث ہے کہ ایسا دور بھی ہم پر آنا تھا. اس ابتلاء میں ہم نے پڑھنا تھا کہ مسلم ریاست میں غیر مسلم جج کی شرعی حیثیت پر بحث کرنی پڑے. یہ قضاء کا محکمہ یا قاضی کا منصب تو اتنا عظیم ہے کہ ہر مسلمان بھی اس کا اہل نہیں ہے، اور غیر مسلم یہ تو تامۃ الکبریٰ ہے، ایک بڑی قیامت کہ مسلم ریاست میں غیر مسلم جج کا تعین. لیکن ایک بات میں کہنے کی جسارت کروں گا کہ مسلم ریاست ہو لیکن یہ طے یہ کر لیا جائے کہ جج کو برٹش ہوا کا پابند کرنا ہے کہ تمہارے فیصلے برٹش ہوا کے مطابق ہونے چاہیے. یا جج کو ایوب خان کی تعبیرات پاکستان کے پابند کرنا ہے, یا اس دستاویز کے پابند کرنا ہے جو دستاویز بارڈر کے اس پار تعبیرات پاکستان کہلاتی ہے اور بارڈر کے اس پار تعبیرات ہند کہلاتی ہے, یا ایوب خان کے آئین قوانین, اگر اسی حصار میں کسی جج کو مقید کرنا ہے تو پھر کرسی جج پر جس کو چاہو بٹھا دو, محمد کو بٹھاؤ, عبداللہ کو بٹھاؤ, عبد الرحمان کو بٹھاؤ, یا مسٹر مائیکل کو بٹھاؤ, رام داس کو بٹھاؤ, پھر کیا فرق ہے؟ مسلم ریاست میں تو قضاء کی بنیاد قرآن حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے. اس بحث کو میں نے متقدمین کی کتب میں اور محدثین کی کتب میں تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بحث مجھے کہیں نہیں ملی, اس لیے کہ قرون اولیٰ میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان غیر مسلم جج کی ابتلاء میں پڑھ سکتے, یہ موضوع کتابوں میں ہے ہی نہیں. البتہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کچھ مواد موجود ہے, میں چونکہ شرعی حیثیت بیان کرنے کا پابند کیا گیا ہوں کسی پر اکتفا کروں گا, اور ہمارے محترم دوست اور اس نشست کے صدر جناب جسٹس شفیع محمدی صاحب یہاں موجود ہیں جو اس نظام کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اور مزید بیان کریں گے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ان کے اس پروگرام میں تعطل کا باعث بنا, لیکن انشاءاللہ ہم مزید ان کے خیالات سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جج کو عربی میں قاضی کہتے ہیں اور بعض جملوں میں حاکم بھی مستعمل ہے, اور یہ محکمہ قضاء کہلاتا ہے, اور قضاء دین اسلام کا بڑا اہم شعبہ ہے. پہلے ہم قضاء کی تعریف پر غور کر لیں تاکہ اس تعریف کی اجزاء ہی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکیں کہ اس تعریف کے اجزاء کسی غیر مسلم پر منطبق ہوتے بھی ہیں یا نہیں. یہ قضاء کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں, مثلا فقہائے حنفیہ اس کی تعریف کرتے ہیں الحکم بین الناس بالحق, کہ لوگوں کے درمیان حق کے ذریعے فیصلہ کرنا. اس طرح بہت سی تعریفات ہیں لیکن ایک جامع تعریف کا میں نے انتخاب کیا ہے جو فقہائے حنابلہ نے کی ہے, اور ویسے اگر تمام تعریفوں کو اکٹھا کیا جائے تو فقہائے حنابلہ کی تعریف ان تمام تعریفوں کے لیے جامع کی حیثیت رکھتی. وہ کہتے ہیں کہ تبیین الحق تبیین الحکم الشرعی بل الزام بھی بفخذ الخصومات, حکم شرعی کسی قضیے میں تلاش کرنا اور اسے بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا، اور اظہار جو ہے علی وجہ الالزام ہو، الزامن اظہار ہو. الزامن کا معنی کہ جس پر وہ حکم سنایا جا رہا ہے اسے قبول کرنا لازمی، قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اگر وہ اس کا انکار کرے گا، انحراف کرے گا، تو پھر سزا کا قانون متحرک ہو جائے گا. فصل الخصومات، اور خصومات نمٹانا، لوگوں کے جھگڑے اور تنازع نمٹانا، چاہے ان کا تعلق عزت سے ہو، مالی امور سے ہو، یا ان کا تعلق دماغ یعنی خون ریزی سے ہو، ان تمام امور کا نام جو ہے وہ قضا ہے. یہ چند موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں کہ قضا جو ہے وہ نام ہے حکم شرعی کا، حکم شرعی تلاش کرنے کا اور اس کو بیان کرنے کا. صرف حکم نہیں بلکہ حکم شرعی. اگر صرف حکم ہوتا تو اسلامی اور غیر اسلامی قضاء میں کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن شرعی کی قید سے غیر اسلامی حکم خارج ہو گیا. کہ ہمارے دین اسلام میں قضاء جو ہے وہ شرعی حکم کو تلاش کرنے اور اس کو بیان کرنے کا نام ہے، مطلق حکم نہیں. کیونکہ مطلق حکم شرعی اور غیر شرعی دونوں پر بولا جاتا ہے، اس لیے ہماری قضاء شرعی حکم کا نام ہے، غیر شرعی حکم کا نام نہیں. چونکہ شرعی حکم کی قید سے غیر شرعی حکم خارج ہو گیا. اب کیونکہ ہمارے قضاء کی بنیاد شریعت ہے، اور شریعت کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اس لیے ہماری قضاء کا پورا مدار جو ہے وہ اللہ کی وحی پر یا قرآن و حدیث پر ہے. غیر شرعی احکام خارج ہو گئے. اب اگر کوئی امریکہ کی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، اور نہ کوئی رکون ہے اور نہ کوئی بیلان. حتیٰ کہ ایسی غیرت ہونی چاہیے کہ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہ کی جائے. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وان اقم وجھک للدین حنیفا، کہ اپنے اندر ایسی حنیفیت پیدا کرو کہ اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا رکھو. دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ بعض اوقات طبیعت میں بڑا تکبر ہوگا، بڑا تکبر پیدا ہو سکتا ہے، اور بعض مسائل ان کے ناک بند کر کے سننے پڑیں گے. وہ تو ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. ہم جن پرستی باقاعدہ ایک قانون ہے وہاں کا، لیکن ہماری جو قضاء ہے یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر. یہاں فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، اس کی زد میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اور یہ سب خیر و طیب ہے. اللہ تعالی طیب چیز کو پسند فرماتا ہے، اور طیبات کو اس نے ہمارا دین قرار دیا ہے. جو قرآن و حدیث کہے گی وہی فیصلہ ہوگا. پھر یہاں یہ بڑے مبارک فرامین آپ کو سننے کو ملیں گے کہ لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدھا، کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا. یہ شرعی قضاء ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و حدیث پر ہے، اس کی زد میں کوئی بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے سابقہ کی جو قضاء ہے ان کے انحراف کے بعد اس کی نوعیت ایسی تھی کہ اذا سرق فیہم الشریف تارکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد. کوئی مالدار چوری کر لیتا اس کو معاف کر دیتے، اور کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پہ اللہ کی حد قائم کر دیتے. یہ ایک امتیاز. لیکن شرعی سبھا نہ اس روش کو اپناتی ہے نہ اس کی تائید کرتی بلکہ اس کی تفنید کرتی. تو اس قضاء کا پہلا عنصر یہ ہے کہ تبیین الحکم الشرعی، کہ شرعی حکم کو کھوجنا، اسی کو بیان کرنا، اسی کا اظہار کرنا. اور پھر علی وجہ الالزام، الزاماً الزامی شکل میں، الزام کا معنی اس طرح اس کو بیان کرنا کہ جس کے لیے وہ حکم بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے قبول کرنا لازم ہے. اس طرح فرق ہو جائے گا قضاء اور افتاء میں. افتاء میں مفتی فتویٰ دیتا ہے، مستفتی قبول کرے یا نہ کرے اس کا کام لکھ دینا، لیکن قضاء میں قاضی فیصلہ دیتا ہے، اس فیصلے کو ماننا اور قبول کرنا فرض ہے، لازماً قبول کرایا جائے گا. اور پھر بفصل الخصومات، اور خصومات کے فیصلے کرنا، انہیں نمٹانا، لوگوں کے تنازعات جو آپس کے جھگڑے ہیں، خان کا تعلق عزت سے ہو، مال سے ہو، جان سے ہو، ان تمام خصومات کو نمٹانا، یہ شرعی قضاء اور اس محکمے کی ذمہ داری ہے. اب یہ تعریف کی اجزاء ہیں، ان میں قرآن و حدیث قضاء کی بنیاد ہے، اور قاضی جو فیصلہ کرے گا اسے اپنانا لازمی ہوگا، اور قضاء کے دائرے میں یہ چیز بھی شامل ہے، بلکہ یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں جن کا تعلق لوگوں کی آپس کی خصومات سے ہوتا ہے، خون ریزی ہے یا مالی معاملات ہیں یا کچھ عزت کے معاملات ہیں. اب بتائیے یہ سارے امور ایک غیر مسلم کے سپرد کس طرح کیے جا سکتے ہیں؟ ایک مومن، اس کی عزت آپ جانتے ہیں کیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، لیکن تیری عزت سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان اعراضکم وانبالکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں بڑی محترم ہیں، آپس میں حرام ہیں، اور ان کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے اس مہینے کی حرمت، اور جیسے اس شہر کی حرمت، اور جیسے آج کے دن کی حرمت. یوم عرفہ کو اللہ کے پیغمبر نے یہ بات فرمائی، یہ دن بھی عظیم ہے، مقام بھی عظیم ہے، شہر بھی عظیم ہے، مہینہ بھی عظیم ہے. فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری جانیں اسی طرح محترم ہیں جس طرح آج کا دن، جس طرح آج کا مہینہ، اور جس طرح آج کا شہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قتل دون مال ہی فہو شہید، ومن قتل دون دم ہی فہو شہید، ومن قتل دون عرض ہی فہو شہید، کہ جو شخص اپنی عزت کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، اپنی جان کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ مال و جان اور عزت، دین نے اسے کیا مقام دیا. تو اتنے اعلی اور پائے کے امور سپرد کرتے کسی غیر مسلم کے کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے، یہ شرعی مقاصد کے خلاف ہے، عقل و اخلاق کے خلاف ہے، اور دنیا کا کوئی قانون اس کی تائید نہیں کر سکتا. اب ہم خاص اس موضوع کی طرف آتے ہیں قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ایسے شواہد موجود ہیں
کہ کسی غیر کسی مسلم ریاست میں کسی غیر مسلم قاضی یا جج کا تقرر نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ بڑے ظلم اور زیادتی اللہ کی ناراضگی, اور ایک حدیث کے مطابق جو انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اللہ کی لعنت کے مستوجب. یعنی اس حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہے, نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا, حتیٰ کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے. سب سے پہلے قرآن پاک کی چند آیات. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی غلبہ کوئی سبیل اور کوئی ولایت نہیں رکھی. یعنی مسلم ریاست ہو اور مسلم ریاست میں کافروں کے لیے کوئی عہدہ یا کسی معیت کی حکمرانی, قضاء تو بہت بڑی بات ہے, قضاء تو اتنا بڑا منصب ہے کہ کوئی منصب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ یہ بات آگے آئے گی کہ جو قاضی ہوتا ہے وہ اس زمین پر خلیفۃ اللہ ہوتا ہے. علامہ سلمانی نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ نئی سا فوق ہوا مرتبہ, کتنا اونچا مرتبہ ہے قضاء کا کہ اس سے اونچا کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں, اتنا اونچا مقام ہے کہ اس سے اونچا کوئی مقام ہے ہی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کے لیے مسلمانوں پر حکمرانی کی کوئی شکل رکھی ہی نہیں. مسلم ریاست ہو اس میں کسی بھی نوعیت سے کسی بھی اعتبار سے کفار کے لیے کوئی تولیت یا کوئی منصب یا کوئی حکم رکھا ہی نہیں, کہ جائے کہ قضاء کا منصب جو سب سے اونچا منصب. یہ استدلال امیر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا, ان سے کہا گیا کہ فلاں شخص عیسائی ہے اور بڑا اچھا کاتب ہے, بہترین محرر ہے, اس کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا. تو آپ نے کیا فرمایا, عیسائی کی خدمات سے فائدہ اٹھانا یا اسے کوئی منصب دینا صرف کتابت کا منصب جس میں وہ مختار نہیں ہوتا بلکہ ہماری املا کا پابند ہوتا ہے, ایک مستملی ہوتا ہے کہ جو چیز انقاء کی جائے جو چیز پڑھی جائے اسے تحریر کر دے. فرمایا کہ کسی عیسائی کو منصب دوں یہ بات میرے لیے ناممکن ہے, اور اللہ کا فرمان ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی منصب اور کوئی عہدہ نہیں رکھا. بڑا عظیم استدلال, وہاں کوئی تباہ کی بات نہیں ہو رہی, صرف کاتب کی بات ہو رہی, جیسے آج کے دور میں ٹائپسٹ کی ملازمت ہے یا کوئی محرر ہے کاتب ہے, آپ کی بتائی ہوئی چیزیں یا املا کردہ چیزیں نوٹ کر رہا ہے, انہوں نے یہ بات پورے ایمان کی روشنی میں کہی. کیونکہ کفار جو ہیں یہودی ہو عیسائی ہو یا کوئی اور مشرک ہو وہ کسی بھی اعتبار سے مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا, تمہارے بیچ میں رہ کر خرابیاں پیدا کرے گا, اور یہ ان کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے. اس میں کچھ باتیں میں بھی عرض کروں گا اور مجھے توقع ہے کہ صاحب صدر بھی اس بارے میں فرمائیں گے کہ عالمی سطح پر یہودیوں کی عیسائیوں کی کیا شرارتیں ہیں اور کیا ان کی پلاننگ ہے, مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کیا ان کی سوچ ہے اور کیا ان کے سورت ہیں اور کیا ان کے مسائل ہیں اور کیا ان کا طریقہ واردات ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ اسی دور میں صرف ایک کاتب رکھنے کے لیے تیار نہیں, اور اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. کیا ایمان والو یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, وہ تو آپس میں دوست ہیں, ان کی خیر خواہی آپس کے لیے تمہارے لیے نہیں, بظاہر تمہاری ہاں میں ہاں ملائیں گے لیکن ان کا حقیقی اقدام کیا ہے اس سے تم آگاہ نہیں. اس موضوع پر ہم اور بھی قرآن آیتیں پڑھیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. اس کے بعد محدثین فقہا نے اسی مسئلے پر غیر مسلم کا تباہ, غیر مسلم کی امارت یا امامت, اس مسئلے پر قرآن کی ان تمام آیتوں سے استدلال کیا ہے جس میں یہود و نصارہ سے, مشرکین اور کفار سے دوستی قائم کرنے سے روکا گیا, اور وجہ استدلال یہ ہے کہ یہ صرف دوستی نہیں بلکہ یہ تو دوستی سے بڑھ کر ایک اونچا طبقہ ہے. اللہ نے تو دوستی کرنے سے روکا, اور آپ دوستی بھی کریں اور منصب پر فائد بھی کریں, یہ تو بالآلہ قرآن اور حدیث کے مقاصد کے خلاف ہے. بعض محدثین نے قرآن پاک کی آیت سے بھی استدلال کیا ہے اور وہ بڑا اچھا استدلال, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کیا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کون سے؟ منکم, جو تم میں سے. معنی شریعت میں اولی الامر کا جو تصور ہے وہ منکم سے واضح ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں, مسلمان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے. بڑا دقیق استدلال لیکن بڑا اچھا خوب استدلال کہ اولی الامر تم میں سے ہونے چاہیے, تمہارے غیر میں سے نہیں. اس لیے اطاعت کا حق جو ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, یا ایسے اولی الامر کے لیے ہے جو تم میں سے, اور اگر تم میں سے نہ ہو تو ان کا تو تعین ہی شرعی مقاصد کے خلاف, وہ نہ اس کے اہل ہے نہ اس کے مستحق ہے, اور ایسا اقدام اگر کریں گے تو شریعت کی بہت سی تحدیدات ہیں اور بہت سی سزائیں ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. پھر مسئلے کی ایک اعتقادی حیثیت اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے بنیادی طور پر سب سے پہلا جو عقیدہ ہمارے سامنے رکھا ہے اسے ولا اور براء کا نام دیا ہے, کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمہاری ذمہ داری کہ اب تم دیکھو کہ تمہارے تعلقات کس سے ہیں, دوستیاں کس سے ہیں اور محبت کس سے, اور دشمنی کس سے ہے, عداوت کس سے ہے, یہ سب چیزیں دیکھو. پھر اسلام قبول کرنے کے بعد تعلقات کو چیک کرنا, تعلقات کو پرکھنا, یہ اولی فریضہ ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی قوم آپ کو اس زمین کے نقشے پر نہیں ملے گی جو اللہ کو مانتی ہو اور اس کی نگاہ روز آخرت پر, دنیا پر نہ ہو. اگر دنیا پر ہے, دنیا کے مال پر اور دنیا کی عزتوں پر اور دنیا کے عہدوں پر, پھر نہیں. اگر واقعی وہ آخرت کو دیکھ رہے, درجات اعلیٰ اور اللہ کی رضا کا طالب ہے, اللہ کو مانتا ہے اور اس کی نگاہ آخرت پر ہے دنیا پر نہیں, فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اس کی دوستی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو, اس رکعہ ارضی پر ایسی کوئی قوم آپ کو نہیں ملے. اگر وہ اللہ کو مانتی ہے اور درجات اولا کی طلب میں مخلص ہے تو ایسے لوگوں سے دوستی نہیں ہوگی, اگر ایسے لوگوں سے دوستی ہے تو تو تعلق بھی اللہ میں کہیں جھول ہے. پھر آخرت کے تعلق میں کہیں نہ کہیں کمزوری کشیدگی اور جھول ہے. دو باتیں ضرور, یہ عقیدہ برابر بڑا اسلام قبول کر لیا, اب مسلمان تمہارے دوست, کفار تمہارے آواز داد اور کچھ بھی ہو, میدان مارکر میں تلوار کے نیچے آئیں گے, قتل کرنا پڑے گا, اور اگر چھوڑ دو گے تو یہ اسلام کی کمزوری کی علامت. اپنے اسلام کا محاسبہ کرو, چیک کرو. اسی عقیدہ ولا برا کی ایک کڑی یہ بھی ہے, اللہ پاک کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر. اے ایمان والو, اپنے علاوہ کسی اور کو بتانا مت بنا, اپنے علاوہ کسی اور کو بتانا مت بنا. بتانا وطن سے ہے, وطن پیٹ کو کہتے, اور وہ کپڑا جو پیٹ سے لگا ہوا ہو اس کپڑے کو بتانا کہا جا سکتا, جو پیٹ سے چپکا ہوا ہے وہ بتانا کہلا سکتا. عام لغت میں اس کا ترجمہ آپ رازدان سے کر لیں. امام بخاری نے اس کا ترجمہ بخلا سے کیا ہے کہ ایسے لوگ جو تمہاری خلوتوں میں داخل ہوں, تمہارے رازدان ہوں. اب اس کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ ان اپنے علاوہ کسی اور کو, مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مذہب سے, کسی اور قوم سے بتانا مت پکڑو. تمہارے بتانا صرف مسلمان ہونے چاہیے. تمہارے دکانا, تمہارے رازدان, خلوتوں کے ساتھی, مناسب کے مالک صرف مسلمان ہونے چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے, شاید تم ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے متاثر ہو. نہیں, لا یعلونکم خبالا, غیر مسلم کوئی بھی ہو, ہندو ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, کسی بھی نوعیت کا ہو, وہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اللہ کا فرمان, دیکھو میری بات نہیں, تمہیں دکھ پہنچانے میں اور آزار پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ودو ما عنتم, ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوگی کیسے اقدام کروں جو تمہارے لیے تکلیف دے ہو. جن کا عاقبہ اور جن کا انجام تکلیف پر منتج ہو, تمہارے نقصان پر منتج ہو. پت بڑا دل پر دعوے نہ فائیں, اگر تم ان کے منہ دیکھو تو ان کی منحوس شکلوں سے تمہارے خلاف کینہ اور بغض کا پکڑا ہوگا. ان کے ماتھے کے بل, ان کی نظریں تم چیک کرو, ذرا غور سے دیکھو, تم یہ بات محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکو گی. اور یہ تو ایک ظاہری چیز ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں, اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, وما تخفی صدورهم اکبر, جو کینہ اور بغض ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑا. یہ نقش قدری ہے جس سے یہ بات بالکل واضح سامنے آئی کہ کوئی غیر مسلم بتانا نہیں بن سکتا, دخیل نہیں بن سکتا, رازدار نہیں بن سکتا. اس کے ساتھ امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما بعث اللہ من نبی بل استخلف من خلیفۃ الا وله بطانۃ, بطانۃ تأمره بالمعروف وتحضه علیہ, وبطانۃ تأمره بالسوء وتحضه علیہ, بل معذوم من عصمه اللہ. اللہ نے کوئی بھی نبی بھیجا یا کوئی بھی خلیفہ بھیجا تو ہر نبی اور خلیفہ کے لیے دو بتانا ہوتے ہیں, ہوتے رہے اور ہوتے ہیں. اب کیونکہ نبی تو ختم ہو گئے, اب اگر خلیفہ ہوں گے, آئیں گے, تو ان کے لیے دو بتانا ضرور ہوں گے. دو قسم کے رازدان یا دو قسم کے دوخلا, بتانا تم تأمروہ بالمعروف, ایک بتانا انہیں نیکی کا حکم دے گا, بتا خود علیہ, اور نیکی پر آمادہ کرے گا. اچھے اچھے کام, اچھے مشورے, اور ایک بتانا تعمرہ بالسوء, برائی کا حکم دے گا. یعنی ممکن ہے اس کے دخلاء میں, دوستوں میں, یا اس کے وضعاء میں, یا اس کے مشیروں میں ایسے لوگ بھی ہوں جو بظاہر اچھے ہوں, اچھے اخلاق کے ہوں, لیکن حقیقت میں بتانے تو سوء ہوں جن کا انہیں ادراک نہ ہو. کیسا ممکن ہے؟ وہ معصوم من عصمہ اللہ, بچا ہوا تو ہوگا جس کو اللہ بچائے گا. بتانا تو سو جو ہیں برائی کا حکم دینے والے, ظاہر ایک رازدان کی شکل, ایک دوست کی شکل, لیکن اب تم ان پر اعتماد کرو گے پھر ان کی الغاز سے بچ نہیں سکو گے. اتنی معصوم وہ ہے, بچا ہوا وہ ہے جس کو اللہ بچا لے. لیکن یہاں کیا کہیے, جہاں ایک حاکم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا یوں مارے کہ خود ہی کسی غیر مسلم کا تقرر کر دے, وہ تو وہ بتانا جن کا اس کو علم نہیں بیچارے کو. اس کے بہت سے دوست احباب ہیں, رازدان ہیں, اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں جو اچھائی کے پیرائے میں حقیقت میں اس کی جڑیں کھوکھلے کرنے کے لیے ملتے ہیں جس کو اسے ادراک نہیں. لیکن اس صورتحال کا کیا کہیے گا جہاں خود ایک حاکم ایسے شخص کو منصب پر فائز کر دے جو غیر مسلم ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, مشرک ہے. قرآن کا اعلان ہے کہ ایسے لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تمہاری جڑیں کاٹیں گے, تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو اپنی بربادی کا سامان تم خود کر رہے ہیں. حافظ نے کثیر ایک حدیث لائے ہیں اسی, کیونکہ بات سے تعلق ہے اس کا. بعض تابعین کا بیان ہے کہ یہ حدیث ہم سمجھ نہیں پائے, تو جب کبھی حسن بصری ہمارے پاس آتے, ایک عظیم تابعی, عظیم محدث, تو ان سے ہم مشکل حدیثیں پوچھتے تھے. تشریف لائے ہمارے پاس تو وہ حدیث ہم نے سامنے رکھی کہ اس کا معنی کیا ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان کہ لا تستغیث بنار المشرکین ولا تمکشوا علی خواتیکم عربیا. ظاہری معنی یہ ہے کہ مشرکین کی آگ سے روشنی حاصل مت کرو, کفار کی آگ سے روشنی حاصل مت کرو, اور اپنی انگوٹھیوں پر عربی نقش و نگار نہ کراؤ, عربی کی طاقت اپنی انگوٹھیوں پر مت کراؤ. ہم نے حدیث کا معنی پوچھا, انہوں نے اس کا ایک معنی بیان کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لا تستشیروا بالمشرکین, کہ اللہ کے پیغمبر کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین سے کسی معاملے میں مشورہ طلب مت کرو. نہیں, سلف کی فکر, اللہ کے پیغمبر کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں اور کیا فکر ہم تک منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ مشرکین چلے جائے کہ کسی منصب یا عہدے کا مالک ہو, اور وہ بھی تباہ کا منصب, وہ تو اس حال بھی نہیں ہے کہ ان سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے. المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ بڑا امین ہوتا ہے, اس کو امین ماننا پڑتا ہے, اور یہ لوگ تو قطعاً امین نہیں, قطعاً امین نہیں. تو یہ کیسے مستشار ہو سکتے؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے مشرکین کی آگ سے روشنی طلب مت کرو, یعنی ان سے مشورہ طلب مت کرو, ان سے رائے مت مانگو کہ آپ کی کیا رائے, وہ اس قابل ہیں ہی نہیں, کسی عزت کے مستحق نہیں. اور جہاں تک حدیث کا دوسرا حصہ ہے, یہ جو پہلا حصہ ہے مشرکین کی آگ والا, اس کا ایک معنی ہے بھی, اور وہ ظاہری معنی ہے کہ مشرکین کی آگ سے روشنی مت طلب کرو. اس کا تعلق بھی ہمارے موضوع سے ہے کہ مشرکین کا پڑوس مت اختیار کرو, اس کے پڑوسی بنو گے ظاہر وہ آگ جلائے گا, اور اس کی آگ تمہارے گھر تک بھی آئے گی, اس کی روشنی شعاع تمہارے گھر تک بھی پہنچے گی. معنی عقیدہ برار برار کا تعلق, اور برار برار کے تعلق سے دین اسلام ہماری اس قدر تربیت کر رہا ہے کہ مشرک مجتمع کے بیچ میں رہنا بھی ٹھیک نہیں. جب ایسے لوگوں کو قریب کرو گے, انہیں مناسب دو گے, تو ان کا پڑوس بھی اختیار کرنا پڑے گا. فرمایا کہ یہ مانک ہے. تو حدیث کے دونوں معنی مستقیم ہیں. اور جہاں تک دوسرا حصہ ہے کہ اپنی انگوٹھیوں پر عربی خط مت لکھو, مت لکھواؤ, یہ حکم ایک خاص دور تک تھا جب جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ کی ایک انگوٹھی تھی جس کی بڑی اہمیت تھی, اس پر نقش تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کی مہر تھی. اگر بھی اور بھی بنا لیتا تو اس کی انگوٹھی کا اشتباہ اللہ کے پیغمبر سے ہو جاتا. اور یہ معاملہ بڑا خطیر ہے. اللہ کے پیغمبر نے اس اشتباہ کا سدے باب کیا. نبی اسلام فوت ہو گئے, آپ کی انگوٹھی اللہ کی مشیت اور تقدیر سے گم ہو گئے, اب وہ اشتباہ ختم ہو گیا. اب آپ اپنی انگوٹھی پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لکھوا سکتے ہیں. لیکن جب تک اللہ کے پیغمبر موجود تھے اس وقت تک یہ اشتباہ قائم تھا, لہذا آپ نے روک دیا. مجھے سے باپ یہودیوں کی سازش, یہ بڑی سازشی قوم ہے, ان یہود قوم بہت, یہ کبھی ہماری خیر خواہ نہیں ہو سکتی کبھی. وہ ایک دور میں بعض ان جائیدادوں کا قضیہ لے کر آ گئے جو مدینہ منورہ مسلمانوں نے یہودیوں سے چھینی تھی, کہ یہ جائیدادیں ہمیں واپس کر دی جائیں. اور وقت کے حاکم کو یہ معاملہ ایک خط کی شکل میں اللہ کے پیغمبر کے خط کی شکل میں پیش کر دی, کہ یہ نبی علیہ السلام کا خط ہے جو ہمارے آبا اجداد کے پاس تھا, نسل بعد نسل یہ ہم تک پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہماری فلاں 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 زمینیں ہمیں واپس کر دی جائیں, یہ آپ کا خط ہے اور یہ 40 صحابہ کی شہادت اور گواہی کے سائنس پر موجود. حاکم بڑا پریشان ہو گیا, اب یہ خط بھی اللہ کے نبی کا اور نقش بھی انگوٹھی کا موجود ہے اور صحابیوں کے دستخط بھی ہے. اس وقت کے ایک محدث سے خطیب بغدادی, انہیں وہ خط دکھایا. اب محدثانہ شان تو بڑی اعلیٰ ہوتی, اور حقیقت یہ ہے کہ محدث اس قوم کے اصل معالج ہیں, اس قوم کے امراض کی تشخیص کرنے والے, اس قوم کی بیماریوں کا علاج کرنے والے, مسلمانوں پر نازل ہونے والی آفتوں کا مقابلہ کرنے والے, اسلام کی حفاظت کرنے والے محدثین کی جماعت ہے, اہل حدیث کی جماعت. خطیب بغدادی نے بادی الرائے میں خط دیکھا اور کہا کہ ہاتھ ہی کتاب حضور, یہ جھوٹا خط ہے. دیکھیو نبی اسلام کی مہر موجود ہے اور 40 صحابہ کے سائن موجود ہیں, تم جھوٹا کیسے کہہ رہے؟ تو انہوں نے بعض دلائل پیش کیے. کافی عرصہ پہلے یہ پڑھا تھا, اب وہ پورے مستعبر نہیں, لیکن انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک شاہد یہ ہے کہ اس پر امیر حمزہ کے بھی سائن ہیں اور ابو ہریرہ کے بھی سائن ہیں, اور امیر حمزہ اور ابو ہریرہ کبھی ایک مقام پر اکٹھے ہوئے ہی نہیں. امیر حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ابو ہریرہ جنگ خیبر کے موقع پر اسلام میں. یہ کب ملے آپس میں؟ انہوں نے کب سائن کیے؟ اس طرح کی 4-5 شہادتیں اکٹھی کی اور فرمایا کہ یہ جھوٹا خط ہے. فوراً پکڑ لیے گئے اور قتل کر دیے گئے یہودیوں کی سازش. بات تھوڑی سی موضوع سے ہٹ گئی. باہر کیا یہ نبی اسلام کی حدیث کہ مشرکین کی آنکھ سے روشنی مت حاصل کرو, اس کا دونوں معنی مستقیم ہیں. ایک معنی یہ کہ ان سے کوئی مشاورت مت کرو, رائے طلب مت کرو. دوسرا معنی یہ کہ ان کی پڑوس میں رہنے کو پسند مت کرو, ان کے پڑوس میں رہو گے تو ان کی آنکھ کی روشنی تمہارے گھر تک پہنچے گی. کو کسی منصب پر یا منصب قضاء پر فائز کرنا یہ عقیدہ ورار برا کے منافی, کیونکہ اس میں نمبر ایک ان سے دوستی قائم ہوتی. ظاہر ہے کسی کو منصب آپ دیں گے تو ناراض ہو کر نہیں دیں گے, خوشی سے دیں گے. یہ دوستی یا خوشی یہ عقیدہ کی منافی. نمبر دو, جب کسی غیر مسلم کو کوئی عہدہ دو گے چھوٹا یا بڑا, اب وہ تمہارا دخیل ہے, رازدان ہے, ایسے ایسے مقام پر تمہارے ساتھ جائے گا جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے. جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے. پھر تمہارے اہم رازوں پر مطلع ہو سکتا ہے, یہ بتانا. اور یہ چیز عقیدہ ولار بڑا کے منافی تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اور اسلامی ریاست میں منافق کی یہ برابری مسلم اور غیر مسلم کے بیچ میں بڑی حیرت ناک تعجب ہے. پچھلے دنوں غالب پچھلے دور میں ایک عیسائی وزیر تھا, جے فالک نام تھا. یہ گوارا کیسے کیا مسلمانوں نے کہ بالکل برابری کی کرسی پہ اس کے ساتھ بیٹھے. شیخ رشید نے پنڈی میں صحیح تبصرہ کیا تھا کہ نواز شریف کو جے سالک سے کوئی ڈر نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جے سالک کبھی اس کے گھر کے گٹر نہ بند کر دے. یہی تمہارا کام ہے. اور اس پر گواہی لینی ہے تو امیر عمر کی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان سے آ کر ملے. ابو موسیٰ اشعری مخنو ادوار میں اسلام کے قاضی رہے اور زبردست قاضی تھے. اللہ کے پیغمبر نے بھی انہیں اس منصب پر فائز کیا. ابوبکر صدیق کے عہد میں بھی یہ قاضی تھے, امیر عمر کے عہد میں بھی قاضی تھے. ایک دن ملاقات ہوگی آپس میں. امیر عمر نے کہا کہ ابو موسیٰ مجھ تک ایک تمہاری شکایت پہنچی کہ اتخذت کاتبا نصرانیا, تم نے ایک نصرانی کاتب رکھا ہوا ہے, عیسائی کاتب, عیسائی ڈاکٹر رکھا ہوا ہے. یہ شکایت پہنچی. کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان تم نے نہیں پڑھا؟ وہی آیتیں یہود نصارا والی. اور اللہ رب العزت نے کسی غیر مسلم کے لیے مسلمانوں پر کوئی خلبہ تو علیت نہیں رکھی. یہ آیتیں کہاں گئی؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بات یہ ہے کہ لی کتابتی ولہو دینہ, کہ وہ جانے اس کا دین جانے, اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں, مجھے تو اپنی کتابت سے سروکار, باقی اس کے کسی معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اچھا کاتب ہے, کام کر رہا ہے, رکھ لیا. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کو الگ کر دو, فوراً اس منصب سے ہٹا دو. اور صاحب کیا فرمایا؟ کیف اعزہم اذ اہانہم اللہ وکیف اؤمنہم اذ خبرہم اللہ وکیف ادنیہم اذ ابانہم اللہ. جس قوم کو اللہ نے ذلیل کیا ہے اس قوم کو میں عزت کیسے دوں؟ جس قوم کو اللہ نے بے ایمان اور خائن کہا ہے اس قوم کو میں امانت دار کیسے کہوں؟ جس قوم کو اللہ نے دھتکار دیا, دور کر دیا, اس قوم کو میں قریب کیسے کروں؟ اللہ اس کو دور کر رہا ہے, دھتکار رہا ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان تھا کہ اخر یہود و نصارا من جدید العرب, یہودیوں کو عیسائیوں کو عرب کے جزیرے سے نکال باہر کرو, میں کیسے ان کو قریب کروں؟ یہ تو اس عزت کے مستحق ہے, ہمارے اس سلوک کے مستحق ہے, اسے فوراً نکال دو. اسے ہٹوا کے چھوڑا. اور یہی قضیہ عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پیش آیا. ان کے دور میں بھی ان کے ایک عامل یا ایک گورنر کا ایک کاتب عیسائی تھا. اطلاع پہنچ گئے, اسے خط لکھوایا کہ اپنے اس عیسائی کو اسلام کی دعوت دو, اگر قبول کر لے تو ٹھیک ہے, قبول نہ کرے تو اس کو ہٹا دو. وہ ہمارے کسی منصب کا مستحق نہیں. چنانچہ اس گورنر نے اسے اسلام کی دعوت دی, اللہ نے توفیق اس نے قبول کر دی. فاصلنا وحسن اسلامہ, مسلمان ہو گیا اور اچھا مسلمان ہو گیا. یہ سب صالحین کی فکر آپ دیکھیں. اور یہ سب کا سب قرآنی آیات کی روشنی میں, اللہ کے پیغمبر کے فرامین کی روشنی میں. میں نے شروع عرض کیا نا کہ اس موضوع کو میں نے مستقل ابواب یا عناوین کی شکل میں صرف یا قرون اولی کی تحریروں میں دیکھا, لیکن مجھے کہیں نہیں ملا. اس لیے کہ اس یہ بات تصور سے بعید تھی کہ کبھی یہ قضیہ بھی سامنے آ سکتا. کچھ کچھ نظائر ملتے ہیں, کچھ اکا دکا مثالیں ملتی ہیں. سب سے پہلے یہ قضیہ عالمی اللہ کے پیغمبر کے دور میں پیش آیا, لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ جو ختم ہو گیا, ایک معاملے میں ایک تنازع ہو گیا مسلمان کا یہودی کا. یہودی نے کہا کہ بینی و بینک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے تمہارے درمیان اس قضیے کا فیصلہ محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاضی ہیں, وہ جج ہیں جو رشوت نہیں لیتے. لیکن اس منافق نے کہا جو نام کا مسلمان تھا, اس نے کہا نہیں, بینی و بینک کعب بن اشرف, ہم دونوں آپس میں کعب بن اشرف کو جج بنا لیتے, وہ ہمارا منصف قاضی ہو. یہ معاملہ انہیں کیا پڑے, یہ گفتگو ہو رہی. یہودی کا اشارہ اللہ کے پیغمبر پر, اس کا اشارہ کعب بن اشرف پر. یہودی کو معلوم ہے کہ میں حق میں جانے ہوں اور اللہ کے پیغمبر رشوت نہیں لیتے, اور وہ منافق سمجھتا ہے کہ میں کعب بن اشرف کو رشوت کی پیشکش کر کے راضی کر دوں. اس بات پہ اعتراض, یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جو پیش آیا, ایک گفتگو ہے. عملاً کوئی اقدام نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بھرپور تفلیت کی, اس واقعے کا یہی گلا گھونٹ دی. کیا آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو زور رکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور آپ سے قبل اتاری گئی, اور ان کا اگلی اقدام کیا ہے, تحاکم الی الطاغوت کا, کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں ہمارے اس موضوع سے متعلق جو چیز پیش آئی اسی قدر ہے, باقی وہ ایک ضعیف حمایت اور بھی ہے جس میں امیر عمر سے فیصلہ کرانے کے لیے پہنچ گئے, اللہ کے پیغمبر سے کرا لیا, پھر امیر عمر کے پاس بھی پہنچ گئے. یہودی نے کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لو, کہ اس قضیے میں تمہارے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا. اچھا, فیصلہ کر دیا, پھر بیٹھو. یہ واقعہ کئی طرف سے مروی ہے, سب کی سند نکلا, بیٹھو پھر اندر گئے اور تلوار نکال کر لے, اس منافق کے سر پہ وار کیا اور کہا کہ من لم یرضی بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو چھوڑ کر عمر سے فیصلہ کرانے آئے گا تو اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں کرے گی بلکہ عمر کی تلوار کرے گی. اس کے علاوہ قرآن اللہ میں کوئی مثال نہیں ملتی, اس لیے کہ یہ بات تصورات سے بعید ہے کہ مسلم معاشرے میں, مسلم مجتمع میں, اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم جج کے تقرر کی بات ہو. وہ تو ایک لمحہ کے لیے, ایک فیصلے کے لیے بھی ہمیں مطلوب نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے, یہ ایک فیصلہ کرانے کے لیے بھی اس کی طرف اگر میلان ہوگا تو قرآن نے اسے بھی طاغوت کہا. یہ بہت شرعی مقاصد کے خلاف, منصب قضاء اتنا اونچا منصب. میں نے کوشش کی صحیح بخاری پڑھنے کی, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ تو ہر چیز بحمد اللہ اپنی کتاب میں لکھ دی, ایسی کتاب لکھ کر کے قلم توڑ کر رکھ, کچھ نہ کچھ موبائل جہاں سے ملنا چاہیے. تو امام المحدثین کا ایک باب نظر کے سامنے سے گزرا, انہوں نے باب قائم کیا, باب متا یستوجب رجل القضاء, متا یستوجب رجل القضاء, کہ آدمی قضاء کا مستحق کب بنتا ہے, یعنی کون شخص قضاء کا اہل ہے. امام بخاری امت کی صحیح معارج اور اللہ رب العزت نے بڑا عظیم کام ان سے لیا, اس مسئلے پر وہ کچھ نہ کچھ لکھ گئے کہ آدمی قضاء کا اہل کب بنتا ہے, قضاء کا مستحق کب بنتا ہے. قرآن کی دو آیتیں پیش کی اور اپنا ذہن باتیں کرنے کی کوشش کی کہ قضاء ہے کیا, کتنا اونچا منصب ہے, کون اس کا اہل ہے. ایک آیت پیش کی جو مسئلہ ہے قضاء میں ایک بنیاد اور معیار کی حیثیت رکھتی, فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق وادت الہوا، اے داؤد علیہ السلام اپنے پیغمبر کو اللہ نے خطاب کیا، اے داؤد علیہ السلام ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، اب تمہارا کیا کام ہے؟ اس مسئلے کی علت کیا ہے؟ اس کی تفریح کیا ہے؟ فرمایا کہ فاحکم بین الناس بالحق، اب چونکہ تم ہمارے خلیفہ ہو لہذا لوگوں کے بیچ فیصلے کرو حق کے ساتھ. یہ آیت کریمہ منصب و قضاء میں ایک معیار کی حیثیت رکھتی، اس نے ایک جج کا مقام ہمارے سامنے واضح کیا کہ جج جو ہوتا ہے، قاضی جو ہوتا ہے، وہ زمین کی پشت پہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. جب یہ معیار ہے تو پھر کافر تو دور کی بات ہے، بہت سے مسلمان اس معیار سے گر جائیں گے. وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے، اور حق کی بنیادیں دو ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث. معنی قاضی وہ ہے جسے قرآن و حدیث پر عبور، قرآن و حدیث سے فیصلے کر سکے. اور دوسری آیت بھی پیش کی کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے توراۃ اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے. یحکم بہا النبیون، اللہ کی اس وحی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں انبیاء کرام، نبی فیصلہ کرتے ہیں. قضاء کے منصب پر انبیاء فائز ہوتے ہیں. امام بخاری کے ذہن دینا چاہتے ہیں کہ محکمہ قضاء کی اہلیت یا تو انبیاء کے لیے ہے یا ان کے لیے ہے جن کے خلق، جن کا عقیدہ، جن کا عمل انبیاء جیسا ہو. یحکم بہا النبیون فلا تخشوا الناس واخشوني، یہ بھی ایک قاضی کا وصف ہے جس پر جس کا متفق ہونا ضروری، کہ کسی انسان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. تقوی پرہیزداری کی انتہائی اعلی چوٹی پر فائز، قاضی جو ہے راشی شرابی اور زانی نہیں ہوتا، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، امت کی کریم ہوتا ہے. آیت اللہ سمن خلیلہ، اور راشی جو ہے جو قاضی ہے اپنے فیصلے بیچتا نہیں، اللہ کی آیتوں کو بیچے، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو بیچے تھوڑی سی قیمت کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت ان دو آیتوں کو لا کر قاضی کا منصب دعوے کیا کہ قاضی کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا خصائل ہیں، کیا آداب ہیں. یہ معاملہ تو معمولی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں، ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من استعمل رجلا من عصابت وفی تلک العصابہ رجل اعبد اللہ، کہ ایک شخص کسی منصب کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے، ایک امیر ہے، صدر ہے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، کسی منصب کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے. منصب کا قضاء تو بہت اونچا منصب ہے، اس کو لے لو، کسی اور منصب کو لے لو، کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے، تعین کرتا ہے، اور اس کی رائے میں اسے معلوم ہو کہ اس سے بہتر لوگ موجود ہیں، مگر وہ کسی بھی بنیاد پر اسی کو چنتا ہے. فقط خان اللہ و رسول ہوں وہ خان المؤمنین، وہ اللہ کا بھی خائن ہے، اللہ کے رسول کا بھی خائن ہے، اور تمام مسلمانوں کا خائن ہے. اس خیانت کا اسے آخر میں حساب دینا پڑے گا، یہ تو معمولی حساب نہیں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولی من امر المسلمین شیئا، کہ ایک شخص مسلمانوں کی کسی منصب پر فائز ہوتا ہے، فاستعمل اجر محابتا، اور وہ کسی شخص کو کسی عہدے کے لیے چنتا ہے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر، کہ میرا دوست ہے، میرا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چچا ہے، یا مامو یا باپ ہے، ذاتی تعلقات کی بنیاد پر اسے کسی منصب کے لیے چنتا ہے. فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنتیں پڑتی. وہ اکبر اللہ نے صرف ملا عدل، اللہ تعالی اس کا کوئی فرض قبول نہیں کرتا، کوئی نفل قبول نہیں کرتا. حتی یدخل النار، حتی کہ وہ جہنم داخل ہو جائے. اتنا اہم منصب, اس منصب کے لیے, تقرر کے لیے اتنا بھونڈا معیار. اس لیے میرا بھائی یہ معاملہ تو معمولی معاملہ نہیں, یہ تو بڑی ایک امانت ہے. قاضی کون ہے, حاکم کون ہے, قاضی کا مقام کیا ہے, یہ تو بڑی ایک عظیم الشان امانت ہے. واللہ یقضی بالحق, اصل قاضی جو ہے وہ اللہ. پھر باقی جو قضاء کے منصب پر لوگ فائز ہیں وہ اللہ کے نائب ہیں, اصل قاضی اللہ ہے. واللہ یقضی بالحق, حق کا فیصلہ اللہ کرتا ہے, حق کا قاضی جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو قاضی بنایا, قرآن پاک کھول کر پڑھے, جا بجائے بات موجود ہے. یہ بڑی امانت ہے, بڑا ایک بار ہے, عظیم بار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, القلاۃ ثلاث, قاضیوں کی تین قسمیں, قاضیان فی النار, دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک قسم کا قاضی جنت میں جائے گا. قاضی عرف الحق وقضا رہی فہو فی الجنہ, جو قاضی حق پہچان لے اور حق کا فیصلہ کر دے, اسے معلوم ہے قرآن و حدیث میں کیا ہے, اسی کے مطابق فیصلہ کر دے, وہ جنتی. وقاضی چاہے وہ الحق وقضا, ایک قاضی وہ ہے جو حق کا, حق کو پہچانتا نہیں, حق سے ناآشنا ہے, قرآن و حدیث کی دلیل مستحضر نہیں ہے, لیکن فیصلہ کرنا ہے, شرما کر کرے یا لوگ کیا کہیں گے, کچھ نہ کچھ بولنا ضرور ہے, ملنا باشد کے چپ نہ شوت, بولنا ضرور ہے. اس نے بول دیا, فرما کے بہو پھر نہ وہ جہنم میں جائے گا, کوئی معمولی مقام نہیں. وہ قاضی عرف الحق و جارف الحکم, تیسرا وہ قاضی ہے جو حق کو پہچانتا ہے لیکن فیصلہ نہ حق کرتا, فیصلہ حق کے مطابق نہیں کرتا, فرما کے وہ بھی جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کچھ قاضی تو قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ تعالیٰ یوں لے گا کہ انہیں جہنم پر قائم پورے صراط کے اوپر بٹھا کر حساب دے. اللہ, جہنم کے اوپر قائم پورے صراط پر, جو تلوار سے زیادہ کاٹنے والا اور بال سے بڑھ کر باریک ہے, اس پور پہ بٹھا کر حساب دے گا. اور کچھ قاضی ایسے بھی ہیں, المقسطون لہم منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین, کچھ قاضی ایسے بھی ہیں جو عادل تھے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیار کرو ان کے لیے نور کے منبر, اور نور کے منبر بنا کر ان پر بٹھاؤ انہیں اور میری دائیں طرف بٹھاؤ. عن یمین الرحمن, اللہ کی دائیں طرف بٹھائے جائیں, نور کے منبروں پر بٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے. دو طرح کے قاضی, معنی قضاء کا منصب اونچا بھی بہت ہے, اس میں شرف بھی بہت ہے کہ صحیح انصاف کرنے والا قیامت کے روز اللہ کے سامنے نور کے منبر پر بیٹھ کے حساب دے گا, اور یہ منصب انسان کو گراتا بھی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض قاضیوں کو جہنم پر قائم پورے صراط پر بٹھا کر حساب دے گا. اللہ کے پیغمبر کی بڑی احادیث اس بارے میں موجود ہے. اگر کوئی قاضی کسی قضیے پر خوب محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے اور راست رائے معلوم کر لیتا ہے, اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے, تو اللہ اس کو دو ثواب, دوہرا اجر دے, دوہرا اجر. ایک اجر کی بھی کوئی انتہا نہیں, اور جب اجر ڈبل ہو جائے تو کتنا ہوگا. اور اگر ایک قاضی محنت کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور کوشش کرنے کے بعد بالآخر فیصلہ دے دیتا ہے, اس میں اگر وہ غلطی بھی کر جائے پھر بھی اس کو ایک اجر ملے گا اس کی کوشش کا, لیکن شرط یہ کہ اس غلطی میں تعمد نہ ہو, کوئی تعصب نہ ہو, کوئی گروہی عناد نہ ہو. یہ قاضی کا مقام, یہ منصب بڑا اونچا, بڑا شرف کا حامل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا حساس اور خطرناک بھی. نبی کتاب اسلام نے فرمایا من تبدل قبا فکانما ذبح بغیر سکین، جو شخص من سب قضا پر فائد کر دیا جائے تو وہ مٹھائیاں تقسیم نہ کرے کہ میں قاضی بن گیا، بلکہ وہ سمجھے کہ وہ روز کون چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے، یہ سمجھے ذبح اس لیے کہ اس کی تکلیف بہت ہے، اور کون چھری سے اس لیے کہ نہ وہ چھری چلے اور نہ اس کی جان چھوٹے، وہ چھری پھرتی رہے گی پھرتی رہے گی چلے گی، نہ وہ چلے نہ گلا کٹے نہ جان چھوٹے، روز یہ عمل جاری ہے کون چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انکم ستحرصون علی الامارۃ، ایک وقت آئے گا تم لوگ منصبوں کے حریص بن جاؤ گے، بھاگو گے منصب حاصل کرنے کے لیے، عہدے پانے کے لیے۔ وَإِنَّهَا حَسْرَةٌ مَرْدَانَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبِئْسَتِ الْفَمِيمَةِ الْمُوْزِعَةِ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةِ، اور تم ان کے پیچھے بھاگو گے لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ یہ منصب اور یہ عہدے قیامت کے دن حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس دن افسوس کرو گے کہ ہم اس منصب پر کیوں فائز ہوئے، ہم نے عہدہ کیوں قبول کیا، اس دن افسوس کرو گے۔ فنعمت المرضیہ، دنیا بڑی اچھی ہے، وبعثت الفاطمہ، لیکن قیامت مرنے کے بعد جو گھاٹی ہے بڑی کڑوی اور بڑی بری، کیسے برداشت کرو گے؟ اے عبد الرحمن لا تسأل عمارۃ، منصب کا سوال نہ کرنا، فإنک إن سألت فکلت إلیہ، اگر منصب مانگتے لو گے تو اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، تم نے خود مانگا کرو۔ وإذا أعطيتها عن غير مسألة، بن مانگے ملے گا تو پھر لوگ تعاون کریں گے تمہارے ساتھ، اس لیے اس کے حرص نہ کرو۔ تو یہ کچھ منصب کے تعلق سے شرعی احکام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کا بھی موقف یہ ہے کہ جب منصب کی شریعت میں نشان ہے، منصب حق ادا کرنے والا کس رتبے کا مستحق ہے اور اس کا حق نہ ادا کرنے والا کس نقصان کا متحمل ہوگا، میرے بھائی یہ ساری مواصفات کفار پر کیسے منتقل ہوں گی، وہ تو قطعاً اس کے اہل ہیں۔ آخری بات یہ پیش کروں گا کہ منصب قضاء پر کسی کافر کی تعلیت جو ہے، یہ شریعت کے مارک تو عقیدہ توحید کے منافی، کیونکہ عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پوری حاکمیت اللہ کے لیے، لہ الخلق والامر، قرآن کہتا ہے کہ خلق بھی اللہ کی اور امر بھی اللہ کا، مانا یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور پوری کائنات کے لیے امر کس کا ہے، حکم کس کا ہے، نظام کس کا ہے، اللہ کا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر ایک اللہ کا، لیکن انجال میں امن کم شیعت من حاجا، سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی، شرع لکم من الدین، اس نے دین بنایا۔ تمہارا یہ کہ پھر یہ دین مطابق ہونا چاہیے، فیصلہ اس دین سے ہونا چاہیے، اس دین کے علاوہ کسی چیز سے، لہذا کوئی غیر مسلم اس دین کو جانتا ہی نہیں، اسے قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں، تو اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے، کس قسم کے فیصلوں کی توقع کریں گے؟ تو یہ فیصلے، یہ اللہ کی توحید میں محل، غیر مسلم کی تعلیت اللہ کی توحید کے منافی، یہاں تو اللہ کی حاکمیت۔ نتیجہ یہ، عقیدے میں خلل، توحید بگڑ گئی، پھر برکتیں کہاں رہیں گی، ثمرات کہاں رہیں گے؟ حالانکہ منصب قضاء جو ہے یہ ثمرات کا باعث ہے، جس ملک کا منصب قضاء راست ہوگا، درست ہوگا، شرعی بنیادوں پر ہوگا، وہ ملک مستحکم ہوگا، سیاسی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے۔ اللہ کے نبی نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا خیبر کے یہودیوں کے پاس اناج کی تقسیم کے لیے، کیونکہ ان سے مزاربت کا معاملہ تھا، وہ گئے، اب ہزاروں من وہ اناج تھا، یہودیوں نے سازش کی کہ آنے والا ایک ہی ہے، ہم سارے اپنی چرب زبانی سے مل کے اس کو خریدنے کی کوشش کریں گے، کہ یہ سونا لے لو، چاندی لے لو، لیکن تقسیم میں گڑبڑ کر دیں۔ ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، پہنچ گئے، اناج کی تقسیم شروع ہوئی، یہودی ایک تھیلی سونے کی بھر کے لے گی آپ کے لیے, پھر میرے لیے کیوں, یہ تو منع ہمارے لیے, بس ٹھیک ہے آپ رکھ لیں, آپ کو تو فائدہ ہو گیا, اب اگر اس تقسیم میں کوئی گڑبڑ بھی ہو گئی تو آپ تو نفع حاصل کر چکے, جہاں تک نقصان ہے تو آپ کے اس سے کوئی واسطہ نہیں. ابو زیدہ بن جراح نے کہا کہ سنو, میرے نزدیک دنیا کی سب سے نفرت اور بغض اور کینے کے قابل جو قوم ہے وہ یہودی قوم ہے, تم لوگ, میرے دل میں تمہارے خلاف کینہ اور بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا, لیکن اس بغض کی بنیاد پر میں تمہیں ایک دانے سے بھی محروم کر کے نہیں جاؤں گا, اگر ایک دانہ بھی تمہیں ملے گا تو تمہیں دے کر جاؤں گا, تقسیم میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, میں تو تقسیم کی گڑبڑ تمہارے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے لیے کیسے کروں. ایک یہودی بوڑھے نے کہا کہ ہاں بہو قسط النبی یقوب بن سما, یہ وہ ستون ہے جن ستونوں پر یہ آسمان کھڑے ہوئے, اگر یہ ستون نہ ہوتے ساتوں آسمان گر چکے ہو, منصب قضا کو معمولی منصب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حق یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا, اس زمین کی پشت پر ایک اسلامی حد قائم کر دی جائے, ایک اسلامی حد, کسی ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, کسی ایک زانی کو سنسار کر دیا جائے, کسی ایک شرابی کو کوڑے مار دیے جائے, فرمایا کہ ایک حد قائم کر دی جائے, حدیں کون قائم کرے گی, عدالتیں قائم کریں گی. فرمایا کہ وہ ایک حد بہتر ہوگی اس پوری قوم کے لیے, کس چیز سے, اس چیز سے کہ انہیں مسلسل 40 دن تک بارش دی جائے, 40 دن تک رحمت کی بارش برسے, کتنا پانی ہوگا, اس پانی کے کیا کیا فائدے ہوں گے, کتنا اناج پھل اور باغات تیار ہوں گے, بارش رک جائے کیا سالی کھا جاتا, 40 دن کی بارش کن کن منافع کی حامل ہوگی. فرمایا کہ ایک حد کوئی قوم قائم کر دے, اس سے بھی بڑھ کے لطالہ اس قوم کو سماعت و برکت عطا فرمائے. اس منصب پر کسی غیر مسلم کو بٹھا دو, کیا فیصلہ کرے گا. تو میرے بھائیو, باتیں بہت ہو سکتی ہیں, وقت گزرتا جا رہا ہے اور نئے نئے القاء دل میں آ رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جناب صدر کا خطاب بھی سنوں اور آپ بھی سنیں. تو باہر کیف پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کچھ نکات ذہن میں تھے, مگر میں یہ اصل چیز اپنے صدر پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اس پر کچھ بیان کریں, اظہار خیال فرمائیں. میں نے ایک شرعی حکم اس کا عرض کر دیا, اور بات وہی جو شروع میں عرض کی کہ اس موضوع پر سلف صالحین نے کوئی کلام نہیں کیا, اس لیے کہ یہ بات ان کے تصورات سے بھری تھی. باہر کیف یہ مسلم امہ آج اس دور سے گزر رہی ہے, اطلاعات کا دور ہے, یہ بھی ایک اطلاع ہے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے ان تمام بلیات کے عہدہ برا ہونے کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کچھ سوالات ہیں, یہ ایک سائل نے پوچھا ہے بلکہ لکھا ہے کہ نام نہاد اسلامی معاشرہ میں کتاب اللہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ آئین کی تشریح کرنے والی عدلیہ کے غیر اسلامی ججوں کے ہجوم میں ان سے کم تر مجرم غیر مسلم جج کے کردار پر بحث کرنے سے کیا فائدہ, کیا یہ خواہ خار بھیڑوں کے مابین کھڑے ہوئے خنزیر کے متعلق بحث کرنے کے مترادف نہیں ہے, بجا فرمایا آپ نے, لیکن یہ فرمان اگر پہلے سوچ رہا تھا جب موضوع طے کیا جا رہا تھا کہ کس موضوع پر یہاں ٹکرا ہو تو اس کا زیادہ فائدہ تھا, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں, موضوع آپ پہلے دے دیتے تو اسی پر بات ہوتی انشاءاللہ. یہ بخاری میں موجود جنگ جمد اور جنگ صفین کے وجود کا اگر کوئی شخص اس وجہ سے انکار کرے کہ یہ جنگیں روحانہ بنانے کے خلاف ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے, تو یہ جنگیں ہوئی ہیں اور صحیح تاریخ سے ثابت ہیں, اور جنگ روحانہ کے خلاف رہی ہیں, زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک سوچ تھی, ان کا ایک فیصلہ تھا بڑے ایک قبل اجتہاد کے بعد, اس میں درستگی اور خطا دونوں کا اثر ہے, اور درستگی اور خطا دونوں مابین الاجر و اجر ہیں, درست فیصلہ ہو تو دو ثواب ملتے ہیں, ایک ہو تو ایک ثواب ملتا ہے, اگر غلط ہو تو بہرحال یہ کہنا کہ یہ جنگیں ہوئی نہیں ہیں,
رہنما دینا کے خلاف ہے تو جن لوگوں رہنما دینا کے خلاف نہیں ہے یہ بات درست نہیں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک کام ایمان ہے کہ اقامت کرنے والے سے ثابت ہو اس حوالے کے ملا اپنے فلاح مکافر ہوں. اس آیت کی روشنی میں آپ سے سوال معلوم کرنا ہے کہ اگر ایک انسان دل سے قرآن اور حدیث کے قانون کو حق مانتا ہے لیکن وہ فیصلہ غیر اللہ کے قانون سے کرتا ہے تو کیا یہ انسان اعتقادی کافر ہے یا عملی کافر؟ یعنی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسان جو کہ مسلم ہے خارج من الملت الاسلامیہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. یہ اس پر جو محدثین نے بحث کی ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کفر کا اطلاق بصورت استحلال ہوتا ہے, یعنی وہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں غیر اللہ کے قانون کا فیصلہ کرے اور اسے حلال بھی سمجھے, یعنی عمل اور اعتقاد, تو پھر وہ بنفس قرآنی بتقاد قرآن کافر. اور اگر وہ اللہ کے قانون کو مانتا ہے لیکن کسی مجبوری یا مداخلت کی بنا پر غیر قانون سے فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ہم عملی کفر کہہ سکتے ہیں, جیسا کہ بلا بات کی تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے. واللہ اعلم. اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم و فیصلہ کی زیادہ حقدار اور لائق ہونے کا انکار کر دے تو وہ انسان کیا ہے؟ ظاہر وہ کافر ہے. اس حوالے کے اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم و فیصلہ کے حق ہونے کا انکار تو نہ کرے لیکن یہ اعتقاد رکھے کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم آپ کے حکم سے زیادہ اچھا ہے, تو کیا حکم ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو زیادہ اچھا اور بہتر قرار دینے والا بھی کافر ہے. اگر ایک انسان بڑی قانون کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اچھا تو نہیں مگر اس جیسا ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے تو بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے قانون کو اللہ اس کے رسول جیسا بھی قرار دیتا ہے وہ بھی کافر ہے. کیا پاکستانی عدالت میں تاغوت نہیں؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ عدالت تاغوت ہوگی. جب تاغوت تمہاری سے ہے تو تمہارا بنانا کسی کو اس کی حد سے بڑھا دینا, جب پانی اپنی حد سے بڑھتا ہے تو پانی میں تمہاری آ جاتی, کسی چیز کی ایک حد ہے اس حد سے اس کو بڑھا دے تو وہ تمہاری. اب جیسا کہ یہ بات واضح ہوئی اور محترم جناب شفیع رہا کہ اصل حاکم اللہ ہے احکم الحاکمین اور قرآن و حدیث سے فیصلہ کرنا یہ اصل ہے. اب اگر کسی کو آپ اتنا مقام دے دیں کہ اس کے فیصلے کو آپ صحیح سمجھیں اور اس کے فیصلے کو آپ نافذ کریں تو اس کو آپ نے طاغوت بنا دیا, اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے طاغوت بنا دی. اس معنی میں یقینا طاغوت بھینس کا دودھ حلال ہے یا حرام؟ قرآن سمجھ کی روشنی جواب دیں. آزاد کہتے ہیں کہ بھینس کے لیے جو اللہ استعمال ہوتا ہے وہ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جواب سے حلال و حرام جہاں میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کل ذی نار من السبع نہار صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی نار من السبع وعن کل ذی مخلد من الطیر. یعنی شریعت نے ایک عام قاعدہ بیان کر دیا, اب جانور جو بھی آپ نے پرکھنا ہو اس قاعدے پر آپ منتبک کر لیں. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر جانور کا باقاعدہ نام آپ کو لے کر ثابت کیا جائے, شریعت کا عمومی قاعدہ کافی ہے. اللہ کے پیغمبر نے ہر زینات درندے کو حرام قرار دیا, ہر زینات درندے کو حرام قرار دیا جس کی یہ پچھلیاں جو ہیں دو آگے بڑھے ہیں, اور ہر زی مطلب پرندے کو آپ نے حرام قرار دیا. اب جو بھینس ہے یہ زینات میں شمار نہیں ہوتی, تو یہ ایک ایسا محکم قاعدہ ہے کہ ہر جانور کو ہر درندے کو ہر پرندے کو اس حدیث پر آپ پرکھ سکتے ہیں. جب بھینس حلال ہے تو اس کا دودھ بھی حلال. علماء احناف کہتے ہیں کہ علماء نزیس مولانا سلام اللہ علیہ وسلم مولانا محمد الرحمن مولانا نواز صدیق صاحب نے اپنے پتر اور بہت سے غلط مسائل بہت سارا مدد کر دیں. پہلی بات یہ کہ وہ مسائل لائیں ان کو ثابت بھی تو کریں کہ یہ باتیں انہوں نے کب کہیں اور کہاں کہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارا عقیدہ آپ نوٹ کر لیجئے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دین میں حکم فیصلہ نہ تو مولانا سلام احمد صلی کے ساتھ ہے, نہ مولانا حضرت زمان کے ساتھ ہے, اور نہ ہی کسی اور مولانا اور کسی اور مفتی اور فقیہ کا چلتا ہے. یہاں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا چلتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف کسی کی بھی بات ہو, وہ مولانا سنا رہا ہوں ہو, وہ کوئی محدث ہو, فقیہ ہو, تابعی ہو, صحابی ہو, کسی کی بات ہو, اللہ رسول کے فیصلے کے خلاف وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. جب علماء کسی مسئلے میں کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو علماء حدیث اس کے جواب میں امام بخاری اور دیگر ائمہ روایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. علماء حدیث امام ابو حنیفہ کی بات مان کر ان کی تقلید کرتے ہیں, تو علماء حدیث بھی امام بخاری کی تقلید کر رہے ہیں. یہ تقلید نہیں ہے, تقلید جو آپ سمجھیں نہیں, خود آپ کا اپنا یہ قول معلوم ہے کہ تقلید اس چیز کا نام ہے کہ بغیر تمہیں بھائی کسی کی بات مانی جائے. اگر کوئی محدث کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے تو اس کے ضعیف کہنے کو نہیں مانا جاتا کہ بس انہیں ضعیف کہہ دیا حدیث ضعیف ہوگی, نہیں, وہ اس کو ضعیف کیوں کہہ رہے ہیں, آخر حدیث یہ صحت یا ضعف کے قواعد ہیں, لہٰذا ان قواعد پر اس کو پیش کیا جائے گا. اس حدیث امام بخاری صحیح کہے تو آنکھیں بند کر کے اس کو قبول نہیں کیا جاتا, بلکہ امام بخاری نے اس کو صحیح کیوں کہا, اس کی سند کیا ہے, اس کی سند کا استفال, راویوں کے حالات, ان کی ثقافت, ان کی عدالت اور ان کی حیثیت جو بھی ہے وہ سب پرکھا جاتا ہے اور پھر امام بخاری کو اس حکم کی تائید کی جاتی ہے. تو یہ تحقیق ہے, تقلید نہیں ہے, اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ تقلید ہے کہ بغیر طلب دلیل کسی کی بات مان لی جائے. موجودہ دور کی جماعت میں اسلامی دونوں مطلب جو ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جماعت میں اسلامی کا ذکر کیا, کہاں ذکر کیا, مسلمانوں کی جماعت کا ذکر کیا, مسلمانوں کے اعمال اور ان کے کردار اور اوصاف کا ذکر کیا, لیکن اس معنی میں جس معنی میں آج کی جماعت المسلمین نے ایک لیبل لگا لیا, اس لیبل کی جماعت المسلمین کا ذکر اللہ کے پیغمبر نے کہیں بھی نہیں کیا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. جس طرح آج جماعت المسلمین کا نام لیا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے, اس تناظر میں کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. جس طرح جس تعصب کے ساتھ کہ صرف جماعت المسلمین, مسجد المسلمین, مشاط المسلمین, صلاح المسلمین, حج المسلمین اور مسلمین کا جس طرح لیبل لگا لیا گیا, اس طرح کہیں قرآن اور اس میں مذکور نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث آپ بتائیں, اللہ کے پیغمبر نے اس طرح مسئلے آئے کہ نسبت کے ساتھ ہر مسئلے کو ذکر کیا ہو. ہاں, اللہ کے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت, قرآن و حدیث کی حاکمیت اصل چیز ہے, باقی رہا یہ مسلمین اور وہ مسلمین تو ہرگز نہیں. آج کی اس جماعت المسلمین میں بڑے اعتقادی جھول ہیں, تصوف کے جو بڑے گمبھیر مسائل ہیں, خطرات جو صورت حال اختیار کر چکے ہیں, ان کا یہ شکار ہے. مثلا میں نے تو یہ تفسیر المسلمین دیکھی نہیں ہے, لیکن ایک دو مقام پڑے ہیں, یہ واللہ علی کل شیء شہید, اس کا ترجمہ رسول صاحب نے جہاں بھی کیا ہے وہ یہ کیا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. یہ حاضر ناظر کا نظریہ اللہ کے بارے میں, یہ صوفیہ رحمانیہ کا عقیدہ ہے اور اس سے ہمارا دین بالکل بھری, یہ توحید کے منافی ہے, بلکہ شرک سے بھی انتہائی زیادہ گندا نظریہ جو ہے یہ حاضر ناظر ہونے کا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر ہونا چاہیے. کیونکہ حاضر کا معنی ہوتا ہے اپنی ذات اور وجود کے ساتھ کہیں موجود ہونا, اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ ہر جگہ ہے, یہ شرک ہے, بلکہ گندا ترین شرک ہے. ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا, وہ بھی جب اللہ کا ذکر کرتے آسمان کی تو اشارہ کرتے کہ اللہ آسمانوں پر ہر جگہ حاضر نہیں اپنے وجود کے ساتھ. اور قرآن بھی کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ وہ رحمان اور مستوی عرش ہے, بے ذات ہی اپنے عرش پر ہے, اور اپنے علم کے ساتھ, اپنے ارادہ کے ساتھ, اپنی ملکیت کے ساتھ, تصرف کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ پوری کائنات پر غالب ہے, لیکن اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی. یہ لفظ حاضر اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ بہت بڑی گستاخی. اگر آپ اپنے دنیاوی القاب میں بھی غور کریں تو حاضر کرنا تو اچھا لفظ نہیں, یہ کوئی تشریف کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. محترم شریفہ موجود ہے, کیا کہتے ہیں عدالت میں, جج حاضر ہے یا مرزل حاضر ہے؟ عدالت کا لفظ کیا ہے, کہ جج حاضر ہو گیا آ جاؤ, یا یہ کہتے ہیں کہ مرزل حاضر ہو گیا؟ یہ جج کے مقابلے میں حاضر کا لفظ مرزل پر بولا جائے گا, جج پر نہیں بولا جائے گا. یعنی یہ لفظ حاضر اعلیٰ کے مقابلے میں اگلا پر بولا جاتا ہے. کلاس میں استاد حاضر ہے یہ نہیں بولتے, بلکہ کلاس میں طلبہ حاضر ہے یہ بولتے. تو حاضر کا لفظ تو اتنا اچھا لفظ بھی نہیں, اور اللہ کے لیے بولا بھی نہیں گیا, اللہ کے اسماء میں صفات میں اس لفظ کا کہیں ذکر بھی نہیں. تو یہ محمود صاحب کو یہ ترجمہ حرمیت اور صوفیت کی تائید ہے. اور کئی ساتھیوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی اگر یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم مانتے ہیں, پھر ہمیں کوئی اس سے انکار نہیں. یہ تقریر ہے بڑی بدتمیزی کی تقریر. تقریب کے بارے میں کسی کو سر کتاب کا نام بتا دیں, یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دہرانی صاحب, انہوں نے کچھ کتابیں رکھی ہیں ان کے بارے میں. اس کے علاوہ مولانا سلیمان صاحب سکھر والے, انہوں نے کچھ پوسٹ اس بارے میں رکھے ہیں, انہیں حاصل کریں, پڑھیں, اچھے ہیں. ہاں, اس کے علاوہ محترم حافظ اللہ صاحب بھائی بھائی رائے مولا کے بعد مسائل اس موضوع پر بڑے عمدہ اور بہترین ہیں, اور وہ ایک کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکے ہیں.